عليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 10 کی ایک حدیث شریف کی وضاحت اور تشریح ہو رہی تھی، آج بھی اس کے باقی حصے کی انشاءاللہ تشریح ہوگی. وہ حدیث یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی کہ پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی ان اوقات کو دین کے کاموں کا ذریعہ بنا لو. نمبر 1، جوانیوں کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو افلاس سے پہلے، فراغت و اطمینان کو مشاغل و تفکرات میں مبتلا ہونے سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. ان میں سے جوانی، صحت اور مالداری کے بارے میں وضاحت ہو چکی ہے. چوتھی چیز، جس کو اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اس کو غنیمت سمجھو، وہ فرصت اور فراغت اور اطمینان کی حالت ہے کہ فرصت کو، فراغت کو، اطمینان کی حالت کو مشغولیتوں، مصروفیتوں، تفکرات اور ہموم و غموم کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو. عام طور پر ہر شخص کو زندگی میں فرصت کے لمحات بھی ملتے ہیں، فراغت کے اوقات بھی نصیب ہوتے ہیں، اطمینان و سکون کی حالت بھی اور کیفیت بھی نصیب ہوتی ہے. اور ایسے ہی ایسے اوقات بھی آتے ہیں جس میں آدمی بہت مشغول ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کے ہموم غموم اور تفکرات آدمی کے ذہن پہ چھا جاتے ہیں. دونوں طرح کی حالتیں ہوتی ہیں. اس حدیث میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب کسی کو فرصت ملے، فراغت ملے، اطمینان کی حالت نصیب ہو، سکون اور چین سے ہو، تو یہ وقت بھی بڑا قیمتی ہے، زندگی کے لمحات بھی بڑے قیمتی ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ ان کی قدر کرے. اور قدر یہ ہے کہ ان لمحات فرصت کو اور لمحات فراغت کو دنیا کے جائز کاموں میں استعمال کر لے، یا دین کے کاموں میں لگا لے. دنیا کے جائز کام بھی بہت سارے ہیں، دین کے کام بھی بے شمار ہیں. اس وقت کے اعتبار سے جو دنیا کا جائز اور مباح کام کر سکتا ہو کر لے، دین کا کوئی کام کر سکتا ہو کر لے، لیکن اس فرصت کو، اس فراغت کو یوں ہی بیکار ضائع نہیں کرے. کیونکہ وہ وقت جب گزر جائے گا اور مصروفیت کا وقت آ گیا، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے مصروفیت ہو یا دین کے اعتبار سے مشغولیت ہو، پھر آدمی بعض دفعہ حسرت کرتا ہے کہ مجھے بھی فرصت ہوتی تو میں بھی فلاں دین کام کر لیتا، فلاں اچھا کام کر لیتا. لیکن وہ حسرت پھر کس کام کی؟ اس حسرت سے تو کچھ حاصل نہ ہوگا. لہذا اس حسرت سے بچنے کے لیے فرمایا ہے کہ جب فرصت ملے، فراغت ملے، تو اس کو کسی نہ کسی دین کام میں لگا اور لگا کر اس کو قیمتی بنا لے. مثلا آج کل اول تو اپنی اصلاح کی فکر ہی کم ہوتی، اور جن کو ہوتی وہ بیچارے تعداد میں بہت ہی کم ہے. اپنی اصلاح کی سچی طلب والے اور سچی تڑپ والے، سچی فکر کرنے والے بہت کم ہیں. رسمی تعلق والے زیادہ ہیں، یعنی یہ بھی ایک رسم بن گئی ہے کہ بھائی ہم فلاں بزرگ سے بیٹھے ہیں، ہم فلاں بزرگ سے کے مرید ہیں، ہم فلاں سلسلے کے اندر داخل ہیں، ہمارا یہ سلسلہ ہے، بس یہ سننے سنانے کے لیے اور یہ باتیں کرنے کے لیے، بتانے کے لیے بس تعلق رکھا جاتا ہے. حقیقت میں اصلاح کا جو مقصد ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. تو جو رسمی تعلق رکھنے والے وہ تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نام کے طالب اصلاح ہیں، حقیقت میں اصلاح کے طالب نہیں ہیں. اور کچھ ان کے درمیان درمیان ہوتے ہیں، کچھ ان کو اپنی اصلاح کی فکر بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جیسی کوشش کرنی چاہیے توجہ دینی چاہیے نہیں دیتی. عموماً ایسے لوگوں کے اندر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے. تو ان سے کہو بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مباحث کا مطالعہ کرو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مطالعہ کرو، کیونکہ اصلاح نفس کے لیے ان دونوں کا مطالعہ بہت ہی نافع اور مفید ہے. اور اللہ پاک نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و مباحث میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو آدمی اخلاص سے اور واقعی اپنی اصلاح کی غرض سے ان کا مطالعہ کرے اور باقاعدہ کرتا رہے، چاہے تھوڑا سا کرے لیکن روزانہ کرے، تو رفتے 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 آدمی کی اللہ کے فضل و کرم سے اصلاح ہونے لگتی ہے، آخرت کی فکر ہونے لگتی ہے، اپنے عیوب نظر آنے لگتے ہیں جن کی اصلاح ضروری ہوتی ہے، دین کی سمجھ اس میں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے، علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عمل میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے ہم کو ایک سیر بنایا. تو جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے بھائی ان کا مطالعہ کرو، ان کا مطالعہ کرنا ناگزیر ہے، تو کہتے فرصت ہی نہیں ملتی. فرصت ہی نہیں ملتی، موقع ہی نہیں ملتا پڑھنے کا. ایسے ہی اصلاح نفس کے اندر اللہ تعالی کا ذکر بہت نافع اور مفید ہے. اصل تاثیر تو اللہ کے نام میں ہے. ذکر اللہ کثرت سے کرنے کی برکت سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے. اللہ تعالی کی محبت پیدا ہوتی، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، برائیوں کی بری باتوں کی برائی سمجھ میں آنے لگتی ہے، اچھے کاموں کی اچھائی سمجھ میں آنے لگتی ہے. اسی لیے چاروں سلسلوں میں اول تاخیر ذکر اللہ ہی ذکر اللہ ہے. دل کی دنیا میں جب آدمی قدم رکھتا ہے تو پہلے قدم پر تو سچی اور پکی توبہ کرائی جاتی ہے، یہ پہلا قدم ہوتا ہے آدمی. اس کے بعد حسب حال ذکر اللہ کی تلقین کی جاتی، اور حسب ضرورت بطور علاج کے خاص خاص طریقوں سے بھی ذکر کیا اور کرایا جاتا ہے. تو ہر سلسلے میں اللہ کا ذکر ہے، اور اس میں بھی حسب حال کثرت مطلوب ہے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے بیٹھے، آتے جاتے آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہی رہے. خود صبح شام کی تسبیحات بھی ہوتی ہیں جو کی جاتی ہیں، اور ان کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. لیکن آج کل کسی کو بتاؤ جو ان کے حال کے مطابق بہت کم ہوتا ہے، کیسے ہم سے تو پڑھا ہی نہیں جاتا. فرصت نہیں ملتی، ٹائم نہیں ملتا. ایک دن پڑھتے ہیں دو دن ناغا، دو دن پڑھتے ہیں تین دن ناغا، کبھی صبح پڑھتے ہیں تو شام غائب، شام کو پڑھتے ہیں صبح غائب. تو تھوڑا سا ذکر بتایا جاتا ہے لیکن اس میں بھی یہ حالت ہوتی. کہا جائے بھائی قرآن شریف کی تلاوت بھی روزانہ ہونی چاہیے. تو اب لوگوں کو ایک پارہ پڑھنا بھی بھاری لگتا، حالانکہ ایک پارہ قرآن شریف کا پڑھنا یہ عام مسلمانوں کے معمولات میں سے ہے. یہ لیکن اب ایک پارہ پڑھنا عوام تو عوام، خواص کے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے. اکثر بتایا جاتا ہے بھائی مناجات مقبول کی ایک منزل پڑھنی چاہیے، جس میں ایسی پیاری پیاری اور جامع جامع قرآن و حدیث کی دعائیں ہیں کہ ایک بھی قبول ہو جائے تو آدمی کا بیڑا پار ہو جائے. اور وہ تو سب مقبول ہی ہیں، قبول ہونے کے بعد ان کو ہمیں دیا گیا ہے اور پڑھنے کے لیے بتایا گیا ہے، اور آدمی ان کو پڑھے ان کا ترجمہ دیکھے تو آنکھیں کھل جائیں، آدمی حیران رہ جائے کہ کیسی کیسی پیاری پیاری دعائیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اور ایسی مانگی ہیں کہ وہاں تک ہمارا خیال بھی نہیں جا سکتا. اور ہم مانگیں گے تو اس میں ہماری اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، تو ہمارے واسطے تو ہیں سب دعائیں. لیکن حالت یہ ہے کہ بس وہ بھی پڑھنے میں نہیں آتی، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی آدھی کبھی پونی. غرض کے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن کے بغیر آدمی کی اصلاح عام طور پر نہیں ہوتی، لیکن ان کی بھی فرصت نہیں، ان کے لیے بھی وقت نہیں. تو بھائی یہ فرصت اور فراغت اللہ پاک نے ایسے ہی کاموں کے لیے دی ہے کہ جب یہ فرصت ملے، فراغت ملے، تو اس کو ضائع نہ کیا جائے، اس کو برباد نہ کیا جائے، بلکہ اس وقت میں دین کے کام کا موقع ہو دینی کام کر لو، دنیا کے کام کا موقع ہو دنیا کے کام کر لو. جب یہ اوقات عام طور پر کسی کو ملتے ہیں، اور تقریباً سب کو ملتے ہیں، ان اوقات کو تو آدمی کر دیتا ہے ضائع، بس یوں ہی بیٹھ گیا، یوں ہی لیٹا ہوا ہے، سو بھی نہیں رہا، یا ایسے ہی بس بیکار فضول لایعنی محفلوں میں بیٹھا ہوا ہے، فضول مضامین، فضول رسالے، فضول پروگرام دیکھنے بدگزار رہا ہے. اور آج کل تو اس فرصت و فراغت کا سب سے بڑا برباد کرنے کا طریقہ ٹی وی دیکھنا ہے، کہ ٹی وی کی لعنت اتنی عام ہو چکی ہے کوئی گھر اس سے خالی نہیں اللہ ماشاء اللہ. اور جب چھٹی ہوتی ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، چھٹی کی رات ہوتی ہے، تو فرصت کا وقت ہوتا ہے، تو عام طور پر لوگ ٹی وی دیکھنے میں اپنا سارا وقت ضائع کر دیتے. اس کے ناجائز پروگرام تو ہیں ہی ناجائز، تو سراسر اپنے وقت کو گناہ کے اندر گزارنا ہے اور وقت گناہ کے اندر برباد کرنا ہے. اس میں بعض جائز پروگرام بھی ہوتے ہیں، لیکن ان جائز پروگرام بھی آگے بھی پیچھے بھی درمیان میں بھی اس کے اندر ایسے ناجائز امور آتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان سے بچنا مشکل ہوتا ہے. کہیں میوزک آ جاتا ہے درمیان میں، کہیں تجارتی اشتہارات آتے رہتے ہیں جس کے اندر نامحرم عورتوں کی تصویریں ہوتی ہیں یا نامحرم مردوں کی تصویریں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری اور چیزیں مختلف قسم کی ایسی آتی رہتی ہیں کہ آدمی گناہ سے نہیں بچ سکتا. اور پھر زیادہ تر پروگرام ایسے ہی ہوتے ہیں جو کہ ناجائز و خلاف شرع ہوتے ہیں. لیکن ہماری فرصت کا یہاں پہ خون ہوتا ہے، ہماری فراغت بس ٹی وی کی نظر ہوتی ہے، جس میں انسان کی آنکھیں بھی گنہگار ہوتی ہیں، کان بھی گنہگار ہوتے ہیں، دماغ بھی گنہگار ہوتا ہے، اور پھر بعض مرتبہ انسان کے ہاتھ پہ بھی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے. تو آج ہماری فرصت کا اس طریقے سے خون ہوتا ہے اور ان کو اس طریقے سے ضائع برباد کیا جاتا ہے. فلمیں ڈرامے اور گانے تو الگ ہیں, وہ تو ہیں ناجائز, وہ بھی اس کے اندر لازمی طور پر ہوتے ہیں. کیبل کی ایک لعنت اس سے بھی بڑھ کر ہے. انٹرنیٹ پر بھی ننگی دنیا دیکھی اور دکھائی جا رہی ہے. یہ سب چیز, ان سب چیزوں میں آدمی کی فراغت, آدمی کی فرصت ضائع اور برباد ہوتی ہے اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. اس کے لیے سب کے پاس فرصت ہے. اللہ بچائے, اللہ بچائے. ان ناجائز کاموں کے لیے, ناجائز پروگراموں کے لیے, ٹی وی دیکھنے کے لیے, وی سی آر پہ فلمیں دیکھنے کے لیے, انٹرنیٹ پہ فلمیں دیکھنے کے لیے, کیبل کے ذریعے فلمیں دیکھنے کے لیے, گانے سننے سنانے کے لیے فرصت ہی فرصت. اور جہاں دین کا نام لو بس فرصت نہیں ہے, فراغت نہیں ہے. میں قضا نمازیں پڑھ لو, زندگی گزر گئی, اب اللہ پاک نے توفیق دی ہے کہ چلو بھائی اللہ نے دین کی طرف اور آخرت کی طرف متوجہ فرمایا ہے, تو آدمی کو فکر ہوتی ہے بھائی میں نے جو نمازیں قضا کی ہیں وہ بھی تو پڑھنی ہی ہیں. توبہ کرنے سے نمازیں تو معاف نہیں ہوتی, نمازیں وقت پر نہ پڑھنے گناہ معاف ہوتا ہے, لیکن جتنی نمازیں بالغ ہونے سے لے کر اب تک چھوڑی ہیں ان کو تو ادا کرنا ہوگا, قضا کرنی ہوگی. جتنے روزے چھوڑے ان کو بھی رکھنا ہوگا, ان کی قضا کرنی ہوگی. لیکن قضا نمازیں پڑھنے کے لیے وقت نہیں, تو بھلا بتاؤ پھر اصلاح کیسے؟ ایسے تو اصلاح نہیں ہو سکتا. یہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, فرائض واجبات ادا کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے, اصلاح کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی کا جذبہ نہیں ہے. بہانا ہے تو بس یہ بے سستی ہے, غفلت ہے, لاپرواہی ہے, فرصت نہیں ہے, وقت نہیں ہے, موقع نہیں ملتا, وقت نہیں ملتا. اور دوسرے کاموں کے لیے وقت وقت ہے, فرصت ہی فرصت ہے. تو بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو فرصت کے اور فراغت کے اوقات عطا فرماتے ہیں, وہ اسی لیے عطا فرماتے ہیں کہ بندہ ان اوقات میں دین و دنیا کے اچھے کام کر لے, اس وقت کو نیک کام میں لگا کر کے قیمتی بنا لے, اپنی آخرت کی تیاری کر لے. کیونکہ جب مصروفیت آئے گی واقعتا نہیں, یہ تو میں نے جو مصروفیت بتائی یہ تو مصنوعی قسم کی وہ ہے مصروفیت. حقیقت میں فراغت ہوتی ہے لیکن آدمی وقت نہیں نکالتا, بس دنیا کی چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے اس لیے اس میں وقت زیادہ لگاتا ہے, دین کے کاموں کی اہمیت نہیں اس لیے ادھر وقت نہیں لگاتا, وقت تو ہوتا ہے. ہمارے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ ہم کہتے ہیں فرصت نہیں ہے, فرصت نہیں ہے, فرصت ہمارے انتظار میں کہ کب مجھ سے تم فائدہ اٹھاؤ. یعنی فرصت حاصل ہے لیکن ہم اس کو دوسری چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں, جس کام میں لگانا چاہیے اس میں نہیں لگا رہے. لیکن جب حقیقتاً مشغولیت آئے گی اور مصروفیت آئے گی تو پھر بھائی پھر آدمی حسرت کرتا ہے اور ان فرصت کے اوقات کو پھر آدمی یاد کرتا ہے کہ مجھے بھی پہلے اتنی فرصت ہوتی تھی, میں بھی اتنا فارغ ہوتا تھا, اور کاش مجھے اب بھی وہ فرصت اور فراغت حاصل ہوتی تو میں یہ کر لیتا, وہ کر لیتا, یہ کام کر لیتا, فلاں کام کر لیتا. لہذا حضور کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ فرصت ملے, فراغت ملے, تو اسے کام میں لگا لو. ایسے ہی فرصت اور فراغت کے ساتھ ساتھ اطمینان قلب بھی بہت بڑی نعمت. اطمینان قلب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غم نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں, کوئی تشویش نہیں, طبیعت میں سکون ہے, معمولات زندگی آرام سے پورے ہو رہے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور عام طور پر اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کو یہ دولت عطا فرمائے، اطمینان قلب، فراغت قلب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے. اس کے مقابلے میں ہے تشویش، پریشانی، تفکرات، ہموم و غموم، یہ بھی زندگی کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو جب آدمی کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو بعض مرتبہ آدمی اس کی قدر نہیں کرتا. اور جب آ جاتی ہیں فکریں، وہ چھا جاتی ہیں پریشانیاں، ہموم و غموم اس کو گھیر لیتے ہیں، پھر نہ دن کا سکون نہ رات کا چین، راتوں کو نیند نہیں آتی، دن کو اس اطمینان نصیب نہیں ہوتا. پھر آدمی اس سکون والی اور چین والی آرام والی زندگی کو یاد کرتا ہے اور حسرت کرتا ہے. اس حسرت کا علاج بتایا جا رہا ہے اور اس کا تدارک بتایا جا رہا ہے کہ جب تم کو اطمینان قلب نصیب ہو، بے فکری اور سکون حاصل ہو، تو اس کی قدر کر دو، یعنی اس کو اس کا شکر بھی ادا کرو اور اس کو کس آخرت کے نیک کاموں میں لگا لو. پھر جب مشغولیت آ جائے گی، مصروفیت آ جائے گی اور تشویش، ہموم و غموم پیش آ جائیں گے، پھر تم اس کو یاد کرو گے، اس وقت یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ اور لہذا سکون اور اطمینان کی زندگی بھی کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر یہی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا جائے، اس کی عبادت و طاعت کی جائے اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگی جائے. لطیفہ یاد آیا، حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں کہیں دیکھا تھا کہ ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا، بھی خیریت سے ہو؟ شام تو وہ پوچھتے ہیں، پھر خیریت ہے؟ خیریت سے ہوں. ہاں، کاہے کی خیریت، ماشاءاللہ بھرا ہوا گھر ہے. کہیں ایک لڑکا رو رہا ہے تو دوسرا چلا رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی پڑ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کاہے کی خیریت ہے؟ مطلب یہ تھا کہ گھر کے اندر کبھی کوئی فکر، کبھی کوئی فکر. فکر تھی تو شادی سے پہلے تھی، اب کاہے کی فکر، اب کھائیں گی بے فکری. اب تو فکر ہی فکر ہیں، ہر ایک کی فکر ہے، بھائی اس کی تعلیم صحیح ہو جائے، اس کی شادی بیاہ صحیح ہو جائے، اس کے بچے ہو جائیں، بچے ہو جائیں تو بچوں کے بچے ہو جائیں. رات دن کوئی نہ کوئی فکر ہے، رات دن کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. یہاں کہاں کی خیریت ہے؟ خیریت تمہاری یہاں ہوگی. حاصل یہ کہ جب شادی نہیں ہوتی آدمی بے غم رہتا ہے، بے فکر رہتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر سینکڑوں غم ہو جاتے. بہرحال بے فکری اور اطمینان قلب اور فراغت قلب یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیاوی مصروفیات میں بھی یہ فراغت عطا فرماتے. ادھر اللہ تعالیٰ کی تابع داری اور فرما برداری اور اللہ تعالیٰ سچے تعلق کی یہ برکت. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں یہ بات دیکھی کہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں سالانہ جلسہ ہوا کرتا تھا، اور دور دور سے علماء کو بھی بلایا جاتا تھا، اور دارالعلوم دیوبند سے جو لوگ دورہ حدیث سے فارغ ہوتے تھے ان کی باقاعدہ دستار بندی ہوتی ہے، تو ظاہر اس کے لیے اچھا خاصا انتظام کرنا ہوتا ہے. تو زمانے میں شارف الدین رحمۃ اللہ علیہ دار دیوبند کے محترم تھے، تو ہمارے اکابر میں سے، تو کسی نے اس جلسے کے دوران ان کو دیکھا کہ بڑے آرام اور سکون سے اپنے مسلح پر بیٹھے ہوئے اپنے معاملات پورے فرما، ایسے سکون سے بیٹھے جس نے کوئی کام ہی نہیں، حالانکہ خود دار العلوم دیوبند اتنا بڑا مدرسہ، اس کا انتظام، پھر اس کے انتظام میں یہ اضافی انتظام، سالانہ جلسہ، اس کا انتظام، تو آدمی پریشان تو ہوتا ہے. تو ان کو دیکھا تو عرض کیا، حضرت آپ تو ایسے آرام سے اپنے معمولات پورے کرنے میں مشغول ہیں جیسے آپ کو کام ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں، حالانکہ اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے. فرمایا بھائی اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہمیں حکومت بھی ملے گی تو بھی ایسے سکون سے کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے تابے دار و فرما بردار بندوں کو یہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں. اسی لیے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جو سکون قلب حاصل ہوتا ہے، جو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت کے نتیجے میں نصیب ہوتا ہے، تو اگر بادشاہوں کو اس کا پتہ چل جائے تو وہ فوج کشی کریں، یہ اپنے لشکر لے کر کے آئیں کہ ہم جو سارے رات دن سکون کی تلاش میں ہیں، آرام اور چین کی تلاش میں، اس کی ہمیں ہوا لگی نہیں، اور ان کے پاس بغیر کسی سلطنت کے، بغیر کسی حکومت کے، اور بغیر کسی لاؤ لشکر کے اتنا زبردست سکون اور اطمینان نصیب ہو. اس لیے اللہ کے نیک بندوں کو تو دنیا کی جو عام طور پر مصروفیات و مشغولیات پریشان کن ہوتی ہیں، وہ ان کے لیے بھی اطمینان قلب ہی کا باعث ہوتی ہیں اللہ ماشاء، کیونکہ ان کی نظر ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے طرف ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اس لیے ان کو سکون ہی سکون رہتا ہے. ان کا یہ حال ہوتا ہے، سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک تیرا غم ہے تیرے ناساز کو، سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک تیرا غم ہے تیرے ناساز کو. اس لیے بہرحال ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ فرصت عطا فرمائیں، فراغت عطا فرمائیں، یا جب اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان نصیب فرمائیں، کوئی غم کوئی رنج نہ ہو، تو آدمی کو اسے قدر کرنی چاہیے، یہ اس کا حاصل ہے. فرمایا کہ مشاغل و تفکرات میں مبتلا ہونے سے پہلے فراغت و اطمینان کو غنی مت سمجھیں. اور دوسری بات فرمائی کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، کہ جو اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم کو اس دنیا کی، یہ دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے، یہ بڑی دولت ہے، یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے کہ اسی پر دار و مدار آخرت کی صلاح و فلاح. جس شخص نے اس دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کو سنوار لیا، بنا لیا، اور یہاں رہ کر کے اس نے آخرت کو سدھار لیا، بس وہ کامیاب ہو گیا. اور جس نے اس دنیا کی زندگی کو خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار لیا اور اس کو ضائع و برباد کر لیا، وہ آخرت میں ذلیل و رسوا. اصل زندگی تو آخرت کی ہے، دنیا کی زندگی عارضی اور فانی، یہ یقیناً ایک دن ختم ہونے والی ہے، بلکہ خود دنیا بھی ایک دن ختم ہو جانے والی ہے. دنیا اور دنیا کی زندگی دونوں فانی ہیں، عارضی ہیں، وقتی ہیں، اور ایک دن ختم ہو جائیں گی، ہو رہی ہیں، ہوتی چلی جائیں گی. حقیقی اور اصلی اور دائمی زندگی مرنے کے بعد کی. وہاں کی راحت بھی حقیقت میں راحت ہے، وہاں کا عذاب بھی حقیقت میں عذاب ہے. ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو جس نے زندگی ساری زندگی آرام و راحت میں گزاری ہوگی، نعمتوں میں زندگی گزاری ہو، ہر طرح کی سہولتیں اور آسانیاں اس کو نصیب ہوئی ہوں گی، کبھی اس نے کوئی غم نہ دیکھا ہوگا، کوئی پریشانی نہ دیکھی ہوگی، کوئی بیماری اس کو نہ ہوئی ہوگی، بڑے آرام و سکون سے زندگی گزار کے گیا. اور ایک لمحے کے لیے اس کو دوزخ میں غوطہ دیا جائے گا، تو اسے پوچھا جائے گا ہاں بھائی تمہارا کیا حال ہے، تم نے کبھی کوئی راحت دیکھی، کبھی تمہیں کوئی سکون نصیب ہوا، کبھی تمہیں کوئی نعمت ملی؟ تو وہ ساری نعمتیں بھول جائے گا، ساری راحتیں بھول جائے گا. مجھے تو آج تک کبھی کوئی راحت ملی ہی نہیں، مجھے تو آج تک کوئی لمحہ میرے سکون سے گزرا ہی نہیں، میں تو ہمیشہ پریشانیوں میں رہا ہوں. یعنی جہنم کا یہ غوطہ کھاتے ہی ساری راحتیں عافیتیں اور نعمتیں جو دنیا کے اندر اس کو حاصل تھی سب بھول جائیں. ایسے دوسرا آدمی جس جو ہمیشہ ہموم میں غموم میں تفکرات میں پریشانیوں میں بیماریوں میں تکلیفوں میں اس نے آنکھ کھولی ہوگی، اور اسی میں اس کی جوانی آئی، اسی میں اس کا بڑھاپا آیا، اسی میں اس کا انتقال ہو. کبھی اس نے راحت نہیں دیکھی، کبھی اس نے خوشی نہیں دیکھی، کبھی اس نے سکون نہیں دیکھا. اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک جنت میں اس کو گھما دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی تمہیں کبھی کوئی بیماری پریشانی تکلیف پیش آئی؟ تو زندگی بھر کی ساری بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں اور رنج و غم بھول جائیں. تو حقیقت میں جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں کی راحت حقیقت میں راحت، اور جہنم کی تکلیف ایسی ہے کہ حقیقت میں وہ تکلیف ہے کہ جہنم میں جانے والا دنیا کی ساری راحتیں بھول جائے گا، اور جنت میں جانے والا دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا. تو یہاں کی تکلیف بھی صحیح تکلیف نہیں ہے، یعنی حقیقی تکلیف نہیں ہے، اور یہاں کی راحت بھی حقیقت میں راحت نہیں، وہ تو آگے آنے والی ہے. یہاں پر ہم آئے ہیں اس لیے تاکہ اس دنیا میں رہ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی تابعداری و فرما برداری کر کے اپنی آخرت کو درست کر لیں، اور اس کے لیے ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ جب تک زندگی شریعت کے مطابق چلنا ضروری ہے. بس یہ دو باتیں ضروری ہیں، ایمان اور پھر ایمان کے تقاضوں کے مطابق شریعت کی تابعداری. اور یہ شریعت کی تابعداری کسی اللہ والے کی رہنمائی میں نصیب ہوتی ہے، تو اس میں یہ زندگی بڑی قیمتی. ایک حکایت یا ایک واقعہ یاد آیا، ایک بزرگ قبرستان سے گزر رہے تھے اور ان پر اللہ تعالی نے ایک صاحب قبر کا حال منکشف فرما دیا، اسے کشف قبور کہتے ہیں. یعنی ان بزرگ کے اوپر یہ حال مرنے والے کا جو قبر کے اندر مدفون تھا اس کا حال اللہ تعالی نے کھول دیا، دکھا دیا. ان بزرگ نے دیکھا کہ میت قبر کے اندر زندہ ہے اور تلاوت قرآن شریف میں مشغول ہے. یہ بزرگ تھے، مزاحیہ طبیعت کے خوشتبہ آدمی تھے، تو انہوں نے اپنے مزاحیہ انداز میں فرمایا ارے بھائی کیا حافظ صاحب رمضان شریف آ گئے جو کرشی پڑھ رہے؟ کیونکہ عام طور پر جو رمضانی حافظ ہوتے ہیں وہ بےچارے رمضان شریف میں قرآن شریف کھولتے ہیں، سارے سال تو کھولتے نہیں اللہ ماشاء اللہ. تو چونکہ عام طور پر یہ ہے اس لیے انہوں نے پوچھا بھائی حافظ صاحب کیا رمضان شریف آ گئے اندر؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں یہاں رمضان کھا رمضان کے کام یہاں رمضان آنے یہاں کیا کام
وہی تم فرشی پڑھ رہے ہو تو میں سمجھا تم اپنا
چمارا پھیر رہے ہو گے تراوی کو سنانے کے لیے اس لیے میں نے تم سے پوچھا نہیں نہیں یہاں پہ نہ روزگار آتا ہے نہ روزے آتے نہ نماز پڑھنی ہوتی نہ کوئی قرآن شریف پڑھنے کا حکم ہے پھر میں نے کہا کہ بھائی تم نے قرآن شریف کیوں پڑھ رہے پھر انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی دنیا چھوڑ کر کے قبر میں آتا ہے تو پہلے دو سے تین سوال ہوتے ہیں کہ تمہارا پروردگار کون ہے تمہارا دین کون سا ہے تمہارے نبی کون سے ہیں جب یہ تینوں سوالوں کے جواب وہ صحیح صحیح دے دیتا ہے تو اسی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے وہ اس کے اندر آرام سے رہتا ہے پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کوئی اپنے میں قیامت تک یہاں رہنا ہے تو اب تم کوئی اپنا کام بتاؤ جس میں تم لگے رہو تاکہ تمہارا یہ وقت آرام سے گزر سکے ہم دیکھیں گے اگر وہ مناسب ہوگا تو اس کی اجازت دے دیں گے تو بھائی میں اللہ کے فضل سے حافظ و قرآن کریم تھا اور میں رمضانی حافظ نہیں تھا سچا حافظ تھا میں رات دن الحمدللہ قرآن شریف پڑھتا تھا شوق سے پڑھتا مجھے دنیا میں قرآن شریف کی تلاوت سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں تھی تو جب میرا انتقال ہو گیا اور میں خبر کے اندر آیا اور مجھ سے بھی معمول کے مطابق سوالات کیے گئے اس کے بعد پھر مجھ سے بھی پوچھا گیا کہ بھئی تم یہاں کیا کام کس کام میں مشغول رہنا پسند کرو گے تو میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ مجھے تو قرآن شریف پڑھنا سب سے زیادہ عزیز ہے اور مجھے اس کا بہت شوق ہے اگر مجھے اس کے پڑھنے کی اجازت مل جائے تو سبحان اللہ بہت اچھا ہوگا تو مجھے قرآن شریف پڑھنے کی اجازت مل گئی اب یہاں نہ رات ہے نہ دن ہے نہ بیماری ہے نہ کوئی غم ہے نہ کوئی فکر ہے بس فرصت ہی فرصت ہے تو میں رات دن قرآن شریف پڑھتا ہوں اس کے بعد اس نے ایک عجیب بات کہی جس سے دنیا کی زندگی ہمارے دل میں اللہ کرے قدر پیدا ہو جائے اس نے یہ کہا کہ جب سے میں دنیا چھوڑ کر اس قبر میں آیا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک میں نے اس قبر میں 70,000 قرآن شریف ختم کی ہے کتنے 70,000 وہ سب میں تم کو دیتا ہوں تم ایک سبحان اللہ کا ثواب مجھے پہنچا دو تو چونکہ یہ خوشخبر ہے کہ بھائی یہ 70,000 کا اور ایک کا کیا حساب ہے پہلے حساب بتاؤ مجھے تم کیوں 70,000 قرآن شریف مجھے دے رہے ہو اور ایک سبحان اللہ کا ثواب کیوں مانگ رہے ہو میرے تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے کوئی حساب ہی نہیں ہے اس کا تو پہلے یہ بتاؤ یہ کیوں کہہ رہے ہو میں کہ بھائی تم ثواب تو پہنچاؤ پھر دیکھیں گے میں نہیں پہلے حساب بتاؤ پھر میں پہنچاؤں گا انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دنیا میں تھا یہاں نہیں کوئی ثواب اس لیے میرے 70,000 جو قرآن شریف میں نے یہاں پڑھے ان کی ایک بھی ان کی ایک پیسہ بھی ان کی قیمت نہیں اور جہاں تم ہو یعنی دنیا میں وہاں ایک سبحان اللہ کا ثواب بھی ایسا ہے کہ میزان عمل کا آدھا پلٹا اس سے بھر گیا اور بعض روایتوں میں کہ زمین و آسمان کے درمیان خلا ثواب سے بھر گیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 70,000 تمہاری نظر ایک سبحان اللہ کا ثواب تم مجھے پہنچا دو اللہ اس سے اندازہ اس لیے کہ خبر میں جانے کے بعد وہ تو دارالعمل ہے وہاں پر عمل کا ثواب نہیں ہے یہ ہے دارالعمل جہاں ہم اس وقت موجود ہیں یہاں نیک عمل کریں گے تو ثواب ملے گا گناہ کریں گے تو وبال ہوگا اب جو اس دنیا کی زندگی میں چاہے وہ بیچارہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ بیماری کیوں نہ ہو چاہے وہ فقیر اور مفلسی کیوں نہ ہو اور چاہے کتنا ہی مشغول اور مصروف ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس کی زندگی دنیا کی زندگی سونا ہے چلتے چلتے بھی اٹھتے بیٹھتے بھی لیٹے بیٹھے بھی اگر سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ کہہ لے لا الہ الا اللہ کہہ لے کتنا ثواب افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور ایک لا الہ الا اللہ کہہ لے تو اس سے بے شمار اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے بازار کا ایک عمل یاد آیا کہ اگر کوئی آدمی بازار میں جائے اگر کوئی آدمی بازار میں جائے, حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیدیہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر, یہ مشہور کلمہ عام طور پر سبھی کو یاد ہوتا ہے. تو بازار میں جانے پر ایک دفعہ پڑھنے سے اس کو 10 لاکھ نیکیں ملتی ہیں, 10 لاکھ اس کے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں, 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں. بازار میں سے بازار نکلتے رہتے ہیں, ہر بازار میں پڑھتا چلا جائے تو ہر بازار میں اس کو یہ 30-30 لاکھ کا فائدہ ہوتا چلا جائے. اب ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو بازار نہ جانا پڑتا ہو؟ بازار جگہ ہی ایسی ہے کہ وہاں پہ آدمی ہر آدمی کی ضرورت ہے, بیچنے والے بھی وہاں جاتے ہیں, خریدنے والے بھی وہاں جاتے ہیں. یعنی جو تاجر ہیں وہ تو بیٹھتی ہے بازار میں, ان کے تو کہنے ہی کیا, وہ اگر آتے جاتے پڑھیں تو سبحان اللہ دنیا بھی کمائیں اور آخرت بھی کمائیں. لیکن جو تاجر نہیں ہے وہ تو بیچارے اپنی ضرورت کے لیے خریدنے کے لیے جاتے ہی ہیں, لیکن اگر جائیں خریدنے کے لیے ساتھ میں ایک کلمہ ہی پڑھ لیں تو کیا دل لگتی اس کے پڑھنے میں؟ تو جتنا وقت اس پڑھنے میں لے گا اس کے بدلے میں یہ 30 لاکھ کا نفع اس کو ہو جائے گا. اور کلمہ نہایت آسان, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیدیہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر. ایک حدیث میں کہ جو آدمی بستر پر لیٹتے وقت یہ استغفار پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, تو اس کے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جائیں گے, چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں اور چاہے وہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں اور چاہے وہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں اور چاہے بارش قطروں کے برابر ہوں. یعنی اتنے بھی اگر کسی کے بالفرض گناہ صغیرہ ہوں گے تو وہ بھی اس سے معاف ہو جائیں. اب 3 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ آدمی پڑھے تو کیا مشکل. ایسے جو آدمی ہر نماز کے بعد تسبیح خاتمی پڑھے اور سونے وقت بھی تسبیح خاتمی پڑھے تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ بیان سے باہر. یہ تو صرف کلمات کا ثواب بیان کیا جا رہا ہے, پھر اعمال بھی ہیں, افعال بھی ہیں, پھر رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے, مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے, جہاد بھی ہے, تبلیغ بھی ہے, تعلیم بھی ہے, صبح شام تک کتنے نیک کام آدمی کے کرنے کے سامنے آتے رہتے ہیں. صبح شام تک آدمی کی جو زندگی جس حال میں گزرے اس وقت جو نیک کام کرنے کا موقع مل جائے کر لے, گناہ کا موقع آ جائے اپنے آپ کو بچا لے, غلطی ہو جائے توبہ کر لے, اس طرح سے صبح شام تک زندگی گزارنی ہے. یہ زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اس سے آخرت کا اتنا ثواب آدمی حاصل کر سکتا ہے اور آخرت کو سنوار سکتا ہے, بنا سکتا ہے. ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ جب میں شب معراج میں گیا تو جنتوں کی بھی آپ نے سیر فرمائی اور دوزخ بھی آپ نے دیکھی. تو فرماتے جنت میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, جنت میں ایک جگہ سے میں گزر رہا تھا تو میں دیکھا فرشتے جنت میں محلات تعمیر کر رہے ہیں اور دیواریں چن رہے ہیں اور دیواروں میں ایک اینٹ سونے کی لگا رہے ہیں, ایک اینٹ چاندی کی لگا رہے ہیں, مشک و عنبر کا مسالہ لگا رہے ہیں. میں ان کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ دیکھو اس طرح یہ سونے چاندی کی اینٹوں سے جنت میں محل بنا رہے ہیں, دیواریں چن رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا, دیکھتے دیکھتے انہوں نے کام چھوڑ دیا اور بیٹھ گئے. میں نے سوچا بھائی کام کیوں چھوڑ دیا تم نے, ابھی تو تم دیواریں چن رہے تھے, کیوں کام چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے حضور کو جواب دیا کہ حضور ہم تو اجرت پہ کام کرتے ہیں, ہم اجرت پہ کام کرتے ہیں, جب اجرت ملتی ہے تو کام کرتے ہیں, اجرت نہیں ملتی تو کام بھی نہیں کرتے. آپ نے فون تمہاری اجرت کیا ہے؟ ذکر اللہ, اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہماری اجرت ہے. جس کا یہ محل ہے وہ دنیا کے اندر ہے, جب اس کی زبان اللہ اللہ کرتی ہم کام شروع کر دیتے. جب وہ ذکر اللہ چھوڑ دیتا ہم کام چھوڑ دیتے. حدیث شریف میں آتا ہے کوئی 10 دفعہ قل ھو اللہ پڑھے تو پورا ایک محل اللہ تعالیٰ جنت میں بنا دیتے. 10 دفعہ قل ھو اللہ پڑھے پورا ایک محل جنت میں بن جاتا. 20 دفعہ پڑھے 2 محل ہو گئے, 30 دفعہ پڑھے تو اچھا 3 محل ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فضیلت سنی تو حضور سے عرض کیا, حضور پھر ہم تو بہت محل بنا لیں گے, اس لیے کہ 10 دفعہ قل ھو اللہ پڑھنا کیا مشکل ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دینے پہ قادر, تم پڑھتے پڑھتے تھک سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ دینے سے عاجز نہیں ہو سکتے. عطا غیر مجذور, ان کی عطا تو ختم نہ ہونے والی. اب دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں, اسی سے اندازہ کرو کہ دنیا کی زندگی کتنی قیمتی ہے. یہ سارے اعمال اگر مرنے کے بعد قبر میں کریں گے تو وہاں کچھ نہیں ملے گی. تو مومن کو نعمت ملے, اس کو شکر ادا کرے تو ثواب ملتا ہے. بیماری پریشانی تکلیف تنگی ترشی آ جائے صبر کرے تو اس پہ بھی ثواب ملتا ہے. تو مومن کے تو ہر حال میں فائدہ ہے, فائدہ ہے, مجھے فائدہ یہی ہے. مرنے کے بعد تو پھر آدمی قبر میں اپنے زندوں کے طرف سے دعا اور ان کے ایصال ثواب کا ایسا محتاج ہوتا ہے جسے ڈوبنے والا کن کے کا سارا ڈوبتا. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی بڑی قدر کرنی چاہیے. قدر یہی ہے, بس اپنے آپ کو شریعت کے تابع بنا لو بس, اور یہ کوئی مشکل کام نہیں, نہایت آسان. جن چیزوں سے منع کیا ان سے اپنے آپ کو بچاؤ, جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کرتے رہو. فرائض واجبات سنن و مستحبات کو حسب درجہ کرتے رہو, اور جو حرام و ناجائز کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے رہو. دونوں میں کوتاہی ہو جائے اس کی تلافی کرتے رہو توبہ استغفار کے ذریعے, اور جو شریعت نے اس کا طریقہ رکھا اس کے مطابق اس طرح زندگی گزارنے سے آدمی کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت کے اندر صلاح و فلاح اس کو نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. فائدہ پڑھ کے پھر دعا کر لیتے ہیں. اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جوانی صحت دولت فراغت وقت اور زندگی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی. جوانی کے بعد بڑھاپا, صحت کے بعد بیماری, دولت کے بعد محتاجی, فراغت کے بعد تفکرات, مشاغل اور زندگی کے بعد موت کا پیش آنا لازمی آنا. لہذا جب تک یہ چیزیں پیش نہ آئیں موقع و غنیمت جانو. اس میں اپنی دنیاوی اور اخروی بھلائی اور بہتری کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر لو, اس سے غفلت اختیار نہ کرو. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جوانی میں صحت و قوت کا ہونا اور اسی طرح بے فکری اور مالی گنجائش کا ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. جب یہ نعمتیں حاصل ہو قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المبارك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری زندگی میں جتنے بھی ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں, یا اللہ خامیاں رہ گئی ہیں, یا اللہ گناہ ہو گئے, اپنے رحمت سے معاف فرما. یا اللہ ہماری جتنی عبادتوں کی آپ نے اپنی رحمت سے توفیق دی، جتنے نیک کاموں کی آپ نے توفیق دی، یا اللہ آپ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، آپ کا احسان ہے، شکر ہے، یا اللہ آپ نے بہت فضل فرمایا، آئندہ بھی ہمیں توفیق دیتے رہنا، یا اللہ ہم سے ان کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہو گئیں اپنی رحمت سے سب کو درگزر فرما، یا اللہ ہم سے ان کا حق ادا نہ ہو سکا، اور یا اللہ جو جس طرح ان کو انجام دینا چاہیے تھا نہ دے سکے، یا اللہ سب کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، اور جتنے گناہ ہم سے ہو گئے جان کے یا بھول کر، چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ، سارے ہی معاف فرما، یا اللہ یہ زندگی آپ نے بڑی دولت عطا فرمائی ہے، بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، یا اللہ اس زندگی کو اپنی یاد میں لگانے کی توفیق عطا فرما، اپنے دین کے مطابق یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جس طرح آپ نے اپنے فضل سے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یا اللہ اتباع شریعت کی بھی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی بھی توفیق عطا فرما، اور اپنے نیک و مخلص بندوں میں شامل فرما، یا اللہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو اپنے نیک و مخلص بندوں میں شامل فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، اور ہمیں اپنے لمحات زندگی کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ فرصت کے لمحات کو بھی زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی جوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑھاپے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو بھی مرنے سے پہلے جو کچھ بھی اور جیسی بھی حالت ہے، یا اللہ اس کو عافیت سے مالا مال فرما، عافیت سے لبریز فرما، اور اپنی عبادت و طاعت کی دائمًا توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری اور تمام متعلقین اور جملہ سامعین اور سامعات کی ساری بیماریاں اور ساری پریشانیوں کو دور فرما، سب کی تمام بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، اور اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ نصیب فرما، یا اللہ اس دنیا سے ہم کو سلامتی ایمان، سلامتی اعضا اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا، یا اللہ دنیا سے سلامتی ایمان، سلامتی اعضا، سلامتی حواس اور اتباع شریعت کی دولت کے ساتھ اٹھانا، یا اللہ اپنی رحمت سے ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور برکت نازل فرما، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، عافیت و سکون عطا فرما، یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک پر رحم فرما، علماء حق اور مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ جن علماء اکرام کو شہید کیا گیا ہے، یا اللہ ان کی بار بار مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، ان کے درجے بلند فرما، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے اور آفات و بلیات سے اپنی حفاظت خاص عطا فرما، یا اللہ ہماری سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین.